الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 45 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے کے پیرے میں دو نہایت اہم باتوں کی وضاحت ہوئی. دونوں کا تعلق اس سے تھا کہ قرآن مجید کی شرح و تفسیر میں سب سے پہلی دیکھنے کی چیز لفظ ہے، اس کے بعد جملے کی تالیف، اور آخر میں اس کا سیاق و سباق. یہ سیاق و سباق قریب میں بھی ہوتا ہے، ذرا پیچھے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات پوری سورہ کو سامنے رکھ کر متعین کیا جاتا ہے. تینوں چیزیں اگر صحیح ترتیب کے ساتھ پیش نظر نہ رہیں تو یہ حقیقت ہے کہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. چنانچہ میں نے توجہ دلائی کہ فصل اہل ذکر کو اگر آپ اس کے سیاق و سباق سے اٹھا لیں تو اس کے کوئی بھی معنی کیے جا سکتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے اس سے تقلید کا وجوب ثابت کیا ہے، اسے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. تاہم اس کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں سرے سے کوئی حکم نہیں دیا گیا، کوئی چیز واجب نہیں کی گئی، بلکہ لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر وہ کسی چیز سے واقف نہیں ہے تو جہاں سے اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے اس کو حاصل کر لے. اہل الذکر کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی طرف قرآن سے پہلے اللہ کی یاد دہانی نازل ہوئی. سیاق سے بالکل واضح ہے کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ کوئی فقہی اطلاق نہیں ہے، کوئی اجتہاد نہیں ہے. اللہ کی کتاب یا اللہ کے کسی پیغمبر کی بات کا فہم نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ آدمی تھے. یعنی ایک ایسی بات ہے جو ہر شخص کو معلوم ہوتی ہے، کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اہل علم کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ اہل کتاب کی طرف بحثیت قوم رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھ لو، ان کے ہاں جو پیغمبر آتے رہے ہیں کیا وہ فرشتے تھے، کیا جنات تھے، کیا کوئی خصوصی مخلوق اللہ نے بنا کے ان کی طرف بھیجی تھی، انسانوں ہی میں سے اللہ نے انتخاب کیا، ان کی طرف وحی کی، ان پر اپنا کلام اتارا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں، یہ کلام سنا دیں، ان پر اللہ کی حجت پوری کر دیں. یہ بات یہود کے، نصارہ کے بچے بچے کو معلوم تھی. تو یہاں سرے سے اس نوعیت کا کوئی علمی مسئلہ بھی زیر بحث نہیں ہے جس طرح کے مسائل میں لوگوں کو تقلید کرنے یا تقلید نہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. سیاق و سباق سے یہ بالکل واضح ہے. دوسری چیز کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہاں فعل بینہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی سیاق یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اس میں کچھ مشکلات ہوں گی، اس میں کچھ مسائل ہوں گے، ہم نے تمہاری طرف اس کو اس لیے اتارا ہے کہ اس قرآن میں اگر کوئی مشکل لوگوں کو پیش آئے تو تم اس کی وضاحت کر دو گے. یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے انسان رسول بنا کر بھیجے گئے، آدمی رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ان کی طرف اللہ کا کلام نازل ہوا کہ وہ لوگوں کو اس کلام سے آگاہ کر دیں، وہ پیغام پہنچا دیں، اس کی تبلیغ کر دیں. بالکل اسی طریقے سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. یعنی جو اوپر کی آیت میں بات بیان کی گئی ہے اسی کو مطابق حل کر دیا گیا ہے. تو دونوں جگہ سیاق و سباق بالکل واضح کر دیتا ہے کہ ان دونوں آیات کو ان کے محل سے اٹھا کر جو معنی پہنائے گئے ہیں اور جس طرح بنائے استدلال بنایا گیا ہے اور دو اہم ترین مسئلوں میں بنایا گیا ہے، ان سے ان آیات کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچی. اب اپنے اسلوب کے مطابق، جیسے قرآن کا انداز ہے، وہ استدلال کرے گا، حقائق کو واضح کرے گا اور ساتھ ساتھ انذار کرتا جائے گا، خبردار کرتا جائے گا. تو فرمایا ہے کہ افامن الذین مکر السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. پھر کیا یہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں، مکر کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہاں سیاق نے اس نے بری تدبیر کے معنی پیدا کر دیے. جب اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، حق سامنے آ گیا، حقیقت واضح کر دی گئی، جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ قد تبین رشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کر کے رشد کو یعنی ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا ہے. اب کسی شخص کے پاس یہ عذر باقی نہیں رہا کہ میں اگر ہدایت کی راہ تلاش کرنا چاہوں تو کہاں جاؤں، ہر چیز واضح ہو گئی ہے. اس طرح کی واضح چیز کے سامنے آنے کے بعد اگر مخاطبین سننے، غور کرنے، سمجھنے کے بجائے اس سے گریز و فرار کے راستے اختیار کریں، جو منہ میں آئے کہہ دیا، جذبات اگر برانگیختہ کیے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دیا، پیغمبر کی ذات کو ہدف بنایا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، یہ سب اگر جواب میں ہونے لگے تو یہ کیا ہے؟ یہ بری تدبیر ہے. یعنی ایک چیز کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں تو اچھی تدبیر تو استدلال ہے، وہ چیز آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیوں قابل قبول نہیں ہے، دلیل میں کوئی کمزوری ہے تو واضح کیجئے، کوئی سوال ہے تو پیش کر دیجئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو 10 طریقوں سے پوچھئے. اس قرآن مجید میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک مختصر سورہ میں بیان ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 114 سورتیں نازل کی گئیں صرف لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، اسی بات کو مختلف پہلوؤں سے سمجھانے کے لیے، ان کے اشکالات کے جواب دینے کے لیے، ان کے اعتراضات پر ان کو متنبع کرنے کے لیے، یہ سب اس لیے کیا گیا. تو اگر یہ سب چیزیں کی جا سکتی تھیں تو ان کے ہر اعتراض کا جواب بھی دیا جا سکتا تھا، بشرطے کہ وہ سنجیدہ طالب علموں کے طریقے پر بات کرتے. یہی رویہ ہے جس کی اللہ کی کتاب قرآن مجید نے تعلیم دی ہے. اس دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز پر لوگ متفق ہو جائیں، کوئی نئی بات سامنے آئے، کوئی علم سامنے آئے، کوئی سائنسی حقیقت سامنے آئے تو ساری دنیا اس کو قبول کر لے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک بڑے صاحب علم نے یہ بات لکھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سائنسی حقیقت بھی کسی بڑے شخص نے پیش کر دی ہو تو جو نسل اس وقت مخاطب تھی اس نے اس کو قبول کر لیا ہو. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایک نسل رخصت ہوتی ہے تو آگے آنے والے غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انسان سچا طالب علم بن کے غور کرے، اسی وقت تیار ہو جائے تو کبھی علم کا دروازہ اس پر بند نہیں ہوتا. ان لوگوں نے جب بری تدبیریں کی تو پھر ظاہر ہے کہ بری تدبیر کرنے والوں کو یا گریز و فرار کے راستے اختیار کرنے والوں کو انذار کیا جا سکتا ہے، ترغیب کا اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے، توجہ دلائی جا سکتی ہے. ان کے ساتھ اب استدلال کس بات پہ کیا جائے؟ افامن الذین مکروا السیئات، پھر کیا یہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اَن یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کو چلتے فکر پھرتے پکڑ لے، وہ ایسا کرنے پر آ جائے تو یہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی اس کا اندیشہ محسوس کر رہے ہوں، اس وقت تو وہ پروردگار انہیں مہلت دے رہا ہے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی نرم خو ہے، اس کی شفقت ابدی. تو یہ توجہ دلائی کہ تم اگر بری تدبیریں کر رہے ہو اور گریز و فرار کے راستے تلاش کر رہے ہو تو کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے؟ عام حالات میں اگر کوئی شخص بری تدبیریں کرتا ہے یا گریز و فرار کے راستے تلاش کرتا ہے یا چیز کو نہیں ماننا یہ روش اپنا لیتا ہے، انعاد اختیار کر لیتا ہے، ڈٹائی کے ساتھ چیزوں کا انکار کرتا ہے، تو معاملہ قیامت پہ مؤخر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر شخص کو مہلت دے رکھی ہے، جیے گا، دن گزارے گا، اپنے پروردگار کے پاس چلا جائے گا، لیکن یہ لوگ، ان کے پاس تو اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے آ جانے کے بعد قرآن نے جگہ جگہ تاریخی استدلال کر کے بتا دیا ہے کہ پھر قوموں کو معاف نہیں کیا جاتا، ان کی عدالت اسی زمین پر لگ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ فیصلہ کن کن صورتوں میں سنایا جاتا ہے، ان سب کی ایک تصویر انذار کے پیش نظر سامنے رکھ دیے. اللہ ان کو زمین میں دسا دے، جس طرح کے اس سے پیچھے بھی بعض قوموں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ان کو اللہ نے یہی سزا دی، وہ زمین جس پر چلتے پھرتے تھے، جو ان کے لیے مامن تھی، جس کو اللہ نے ان کے لیے بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے، وہی ان کی قبر بن گئی. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ کر دے تو پھر کیا اس کے مقابلے میں بھی بری تدبیریں کرو گے؟ دوسری بات فرمائی، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو، یعنی اپنے راستوں پر چل رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، زندگی اپنی ہم آہنگی کے ساتھ جاری ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، کون سی آفت ٹوٹ پڑی. یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس وقت تو آسمان صاف ہے، کوئی بارش کا موسم بھی نہیں ہے، لیکن کیا بعید ہے کہ وہ صاف و حاسب کا طوفان اٹھا کے لائے اور انہی کنکروں پتھروں کے نیچے جو تمہاری زمینوں میں بکھرے ہوئے ہیں تمہاری قبر بنا دے؟ یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے. فرمایا کہ وہ ایسا کرنے پر آ جائے تو یہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے. فما ہم بموجزین، اور یہ جو کہا کہ یاخذہم فی تقلبہم، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کی وہ سرگرمیاں مراد ہیں جن میں لوگ نچنت ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں، بازار آباد ہیں، گھروں میں لوگ عیش و عشرت کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، دوستوں سے مل رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ایسے ہی چلتی رہے گی. تو یہ فرمایا کہ اس تقلب کے عالم ہی میں، یعنی تم ان سرگرمیوں میں مصروف ہو، زندگی رواں دواں ہو، اور وہ تم کو پکڑ لے، یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی اس کا اندیشہ محسوس کر رہے ہوں. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ عذاب بالکل سر پر منڈلا رہا ہے، جیسے کہ بعض پیغمبروں کے معاملے میں ایک دن دو دن کی مہلت دے دی گئی، یا سیدنا نوح کے معاملے میں سامنے کشتی بن رہی ہے، اور خیال تو آتا ہوگا کہ یہ آدمی سچا ہی نہ ہو جائے کہیں، ہمیں جس چیز کی وعید سنائی جا رہی ہے یہ تو اب اس کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں، یا جس طرح کہ حضرت صالح کی اونٹنی نامزد کر دی گئی، تو اس میں فرمایا کہ ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی محسوس کر رہے ہوں کہ پکڑا تو جا سکتا ہے اور پھر بچنے کے راستے تلاش کر رہے ہوں. اس کے بعد جملے کا ایک حصہ عربیت کے قاعدے کے مطابق حذف ہو گیا ہے. آگے فعنہ کی تعلیل اسی پر ہے. تو فرمایا کہ وہ انہیں مہلت دے رہا ہے, یعنی اس وقت اگر یہ مکر کر رہے ہیں, تدبیریں کر رہے ہیں, برے برے راستے تلاش کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ انہیں مہلت دے رہا ہے, اس لیے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی نرم خو ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ, اور پھر لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ, اس کی شفقت ابدی ہے. اگر وہ ایسا نرم خو نہ ہوتا, ایسا مہربان نہ ہوتا, تو اس کی زمین پر اس کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے تم یہ رویہ اختیار کرتے تو ایک ایک کی گردن پہلی مرتبہ ہی غلط روی اختیار کرنے پر ناپ لی جاتی. وہ مہلت دیتا ہے, بار بار تنبیہ کرتا ہے, تمہارے لیے مواقع پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ وہ بڑا نرم خو ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. دوسری جگہ اسی بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کرنے میں, سزا دینے میں اجلت نہیں کرتے. ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ اور مہلت دی جائے, اور مہلت دی جائے, اور تنبیہ کے مواقع پیدا کیے جائیں, لوگوں کو اور توجہ دلائی جائے. ان کو ہو سکتا ہے کہ محض یہ مہلت ہی متوجہ کرنے کا باعث بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی نرم خوئی ہے, یہ ان کی رحمت ہے, یہ ان کی شفقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں پر جو ایک خاص شفقت کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس پروردگار نے, اس کا ظہور ہے. تو تم اس چیز کو سمجھو. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء, اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے؟ یتفیو ظلالہ عن یمین و شمائل سجدا للہ وہم داخرون, کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں. انسان جب زمین پر چلتا ہے تو وہ سر اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے, اس کے رویے متکبرانہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ اللہ سے گریز اور فرار بھی اختیار کر سکتا ہے. وہ اپنے سامنے پیغمبر کو دیکھ کر بھی اس کی بات کے مقابل میں سر جھٹک کے آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن اس کا سایہ زمین پر بچھا ہی رہتا ہے. یہ ایک نوعیت کی تاثراتی دلیل ہے, یعنی انسان کو اس کی نفسیات کے حوالے سے متوجہ کیا ہے کہ تم اکڑ سکتے ہو, تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی کر سکتے ہو, تم جو بھی کرنا چاہے کرو, لیکن ایک بات یاد رکھو, اپنے باطن کے لحاظ سے, اپنی حقیقت کے لحاظ سے تم بھی جھکے ہوئے ہو اور تمہارا سایہ بھی جھکا ہوا ہے. تم بھی جھکے ہوئے ہو اس لیے کہ اس کے قانون کے سامنے تون و کرہن تمہیں بھی سرف گندہ ہونا ہے. نہ موت سے رستگاری پا سکتے ہو, نہ بیماری اور تکلیف سے پا سکتے ہو, نہ مکافات عمل سے پا سکتے ہو, نہ جو کچھ اللہ تعالیٰ آگے تمہارے لیے مقسوم کرے گا اس کو ہٹا سکتے ہو. تمہارا معاملہ بھی یہی ہے, اکڑ دکھا سکتے ہو, سرتابی کا اظہار کر سکتے ہو, اس لیے کہ تمہیں ارادہ و اختیار دیا گیا ہے, لیکن خود تمہارا وجود, تمہارا جسم, تمہارے احوال, تمہارے معاملات, تمہیں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس سب میں تون و کرہن اللہ ہی کے قانون اور اللہ ہی کے حکم کی پیروی کر رہے ہو. اس کی تصویر کھینچی ہے دوسری جگہ کہ تم تو اللہ سے فرار کے راستے تلاش کر رہے ہو, لیکن حقیقت کیا ہے, کشاں کشاں اللہ ہی کی طرف بڑھے جا رہے ہو, ہر آنے والا دن اسی کے قریب کر رہا ہے. تو دونوں چیزوں کو یہاں جمع کیا ہے تاکہ انسان جو بظاہر سرکشی دکھاتا ہے اسے متوجہ کیا جائے کہ نہ وہ اپنے وجود میں خدا کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے, نہ اس کا سایہ. اپنے سائے پر نگاہ ڈال لے. اللہ نے جو چیز بھی پیدا کیا ہے کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں, یعنی سورج جیسے جیسے گردش کرتا ہے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے پلٹتے ہیں, لیکن بچھے ہی رہتے ہیں, کبھی سر اٹھانے کی جسارت نہیں کرتے. اور جن کے یہ سائے ہیں, ظاہر ہے کہ مخلوقات مراد ہیں, ان پر فروتنی تاری ہوتی ہے, یعنی وہ بھی سراسر عاجز اور درماندہ اللہ کے سامنے کسی میں سر اٹھانے کی حقیقت میں ہمت نہیں ہے. یہ سب تو جو مہلت دی گئی ہے اس کے نتیجے میں ارادہ و اختیار کا غلط استعمال ہے. یہ اس کا سوء استعمال تمہارے لیے فتنہ بن گیا ہے, ورنہ نہ تمہارا وجود اللہ سے سرتابی کر سکتا ہے اور نہ تمہارے سائے. میں نے اس پر لکھا ہے, ہر چیز کا سایہ زمین پر بچھا رہتا ہے, اس کو یہاں سجدے سے تعبیر کیا. یعنی ہمارے سائے جو زمین پر ہم چلتے ہیں تو وہ بچھتے چلے جاتے ہیں آگے, اس سے جو ایک تصویر انسان کے ذہن پر بنتی ہے اس کو سامنے لا کر انسان کو اس کی بے بسی اور درماندگی کی طرف توجہ دلائی ہے. ہر چیز کا سایہ زمین پر بچھا رہتا ہے, اسی کو یہاں سجدے سے تعبیر فرمایا ہے. یہ اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ ہر چیز تون و کرہن خدا ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے. یعنی میرا وجود جس قانون کا پابند ہے, میرا خون جس قانون کے مطابق گردش کرتا ہے, میری نشو و نما جس ضابطے کے مطابق ہوتی ہے, میرے عضو عضو میں بلکہ ایک ایک خلیے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں, میرے ساتھ جو معاملات دنیا میں پیش آتے ہیں, وہ سب گویا خدا کی باندھی ہوئی تقدیر ہے اور اس کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہیں ہے. ہر چیز تون و کرہن خدائی کے سامنے سجدہ ریز ہے. آگے اسی کی وضاحت ہے, استاذ امام لکھتے ہیں, یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ سائے کا یہ سجدہ سورج کی بالکل مخالف سمت پہ ہوتا ہے. یعنی پھر ایک اور پہلو ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. سورج کو دیوتا بنا کر پوجا گیا ہے, لیکن انسان کا سایہ سورج کے ہمیشہ مخالف سمت میں بچھتا چلا جاتا ہے. یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ سائے کا یہ سجدہ سورج کی بالکل مخالف سمت میں ہوتا ہے. سورج اگر پورب کی طرف ہے تو سایہ پچھم کی طرف پھیلے گا, یعنی وہ مشرق میں ہے تو یہ مغرب, اور اگر سورج پچھم کی طرف ہے تو سائے کا پھیلاؤ پورب کی طرف ہوگا. یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ سائے کی فطرت ابراہیمی ہے, آفتاب پرستی سے اس کو آر ہے. یعنی وہ بھی گویا اپنے وجود سے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اگر آفتاب کو تم اپنا مسجود بناتے ہو تو جس وقت تم آفتاب کو اپنا مسجود بنا رہے ہوتے ہو اس وقت بھی تمہارا سایہ اس کے مخالف سمت میں خدا کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے. یہ وہ دلائل ہیں جن کا تعلق منطق سے نہیں ہے, انسانی نفسیات کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ یہ سارا نظم تمہارے بس میں نہیں ہے. اگر تمہارے بس میں ہے تو اتنا ہی کر لو کہ جس آفتاب کے سامنے خود سر جھکا رہے ہو اپنے سائے سے کہو وہ بھی تمہارے ساتھ اس کے سامنے جھک جائے, وہ انکار کر دے گا. تو اللہ کا وہ قانون جس کی گرفت میں ایک ایک چیز ہے اور وہ ایک ایک چیز اپنے وجود سے اس کی شہادت دیتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے ارادہ و اختیار کی بنیاد پر سرتابی کا اظہار کر سکتا ہے, حقیقت پہ سرتابی نہیں کر سکتا, یہ اس کے بسی میں نہیں ہے. تو اس کو دونوں پہلوؤں سے بیان کیا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کیا ہے کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں, اور جن کے یہ سائے ہیں ان پر فروتنی طاری ہوتی ہے, یعنی وہ بھی اس وقت عاجز اور درماندہ ہوتے ہیں, اپنے سائے کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق جھکنے پہ مجبور نہیں کر سکتے, اس طرح بے بسی سے خدا کے قانون کی پیروی کرتے ہیں. اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے, یعنی عاجز و درماندہ, فروتنی طاری ہوتی ہے, عاجز و درماندہ ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اگر خدا سے اکڑتا بھی ہے تو جس وقت اکڑتا ہے حقیقت کی نگاہ سے دیکھیے تو عین اسی وقت اپنے پورے وجود سے خدا کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے, اس لیے کہ جس دائرے میں اسے اختیار نہیں دیا گیا اس میں وہ ادنا درجے میں بھی خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. یعنی انسان جس طریقے سے خدا کی تقدیر میں بندھا ہوا ہے, کسی چیز کو جو اس کے لیے مقدر کر دی گئی ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا, اس نے کہاں پیدا ہونا تھا، اس کے والدین کون ہونا تھے، اس کو کہاں جنم لے کے کہاں آ کے مرنا تھا، اس کو زندگی میں کیا احوال پیش آنے تھے، کوئی چیز بھی اس کی گرفت میں نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں بہت معمولی درجے میں مہلت حاصل ہے، اور وہ مہلت بھی 10 سال 20 سال 50 60 سال، کوئی ابدی مہلت نہیں ہے، اور بہت معمولی درجے میں اختیار حاصل ہے، اس اختیار کا بھی دائرہ وہی ہے جس میں اللہ نے انسان کا امتحان کیا ہے یا دنیا میں اس کو زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ تو اس دائرے میں انسان اگر اپنا جائزہ لے تو اللہ کی دی ہوئی مہلت اور اس کا دیا ہوا اذن ہے جو کوئی بات کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، ورنہ ہر طرف درماندگی ہے، ہر طرف عجز ہے، ہر طرف خدا کا قانون ہے، ہر طرف اس کی گرفت ہے، اور انسان کشاکشا جب اس سے بغاوت کرتا ہے اس وقت بھی اسی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بے بسی، عاجزی اور درماندگی، اور پھر اس حد تک اس کو نمایاں کر دینا کہ جس آفتاب کو دیوی بنا کر، دیوتا بنا کر اس کے سامنے سر نیاز جھکانے کے لیے جاتے ہو، جس وقت سر جھکا رہے ہوتے ہو عین اس وقت تمہارا سایہ تمہارے مخالف سمت میں سر جھکا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذرا غور کرو کیا کرتے ہو۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنے جاندار ہیں وہ سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر غور کر کے دیکھو تو جو عجز، جو فروتنی، جو قانون کے سامنے بے بسی تم دیکھ رہے ہو، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس کی پابندی سے رستگاری کی کوئی راہ تمہیں نظر نہیں آتی، یہ سب تمہارا مشاہدہ ہے۔ اگر تم تدبر کی نگاہ سے دیکھو تو اپنی بے بسی اور درماندگی کو دیکھ سکتے ہو لیکن نہیں دیکھتے، اور اگر دیکھو تو زمین و آسمان میں جتنے جاندار ہیں وہ سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کے فرشتے بھی۔ ما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے۔ یعنی جو جاندار تمہیں نظر آتے ہیں، من دابا کے الفاظ سے اس کی تعمیم کی اور فرمایا کہ ہمارے فرشتے جو ایک انتہائی برتر مخلوق ہے، جن کو ملائے اعلیٰ تک رسائی دی گئی ہے، جو اللہ سے براہ راست اس کا حکم پاتے ہیں، جن کو اللہ کے احکام براہ راست ملتے ہیں، تمہاری طرف اللہ کا پیغام بھی وہی لے کے آتے ہیں، نظم عالم کی تدبیر بھی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جن کے لیے ہیں ان کو بھی دیکھ لو، وہ اللہ کے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ، حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنے جاندار ہیں وہ سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کے فرشتے بھی، وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کا پروردگار جو حکم انہیں دیتا ہے کبھی نہیں سوچتے کہ سرتابی کریں۔ اس سے صاف واضح ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ بھی اپنے اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پروردگار عالم نے جس طریقے سے انہیں اپنی بارگاہ میں رکھا ہے، جس طرح سے اس کی حکومت ان کے سامنے ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ وہ کیا ہستی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، چنانچہ ان کو جو کہا جاتا ہے، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تمہاری طرح ان میں گریز و فرار کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ تو یہ بتا دیا کہ وہ اگرچہ ہمارے ملائکہ ہیں، اگرچہ وہ ایک بڑی برتر مخلوق ہیں، اگرچہ ان کے پاس بھی ارادہ و اختیار ہے، لیکن جس طرح زمین کے تمام جاندار ہمارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح اتنی برتری کے باوجود فرشتے بھی جھکے ہوئے رہتے ہیں، وہ ادنا درجے میں کوئی انحراف کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ تو وہی بات کہ انسان اپنے پورے وجود سے اور تمام مخلوقات اپنے پورے وجود سے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جس دائرے میں اسے اختیار نہیں دیا گیا اس میں وہ ادنا درجے میں بھی خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور کوئی مخلوق بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد پھر آگے وہی توحید پر استدلال ہے۔ ہمارا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔